الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ، اس آیت کی روح سے خود بھی جہنم سے بچنا یعنی گناہوں سے بچنا اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہم سب پر فرض ہے۔ گھر والوں میں خاص طور پر بیوی بچے داخل ہیں، لہذا یہ بڑی کمی پائی جاتی ہے، بہت زیادہ کمی ہے اس معاملے میں کہ خود تو نماز پڑھ لی، خود اعمال کر لیے، لیکن بیوی بچوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ بڑے بڑے دیندار، چہرے پہ سنت کا نور موجود ہے، مگر بیٹوں کا حال دیکھو تو الامان الحفیظ، بیوی کا حال دیکھو تو الامان الحفیظ، یعنی کوئی فکر ہی نہیں ہے ان کو دین سکھانے کی، ان کو دیندار بنانے کی۔ ہاں، دوسرے چیزوں کی بڑی فکر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ضروری ہی نہیں سمجھتے، بہت سے لوگ اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھتے، اور جو ضروری سمجھتے ہیں مانتے ہیں وہ اہتمام نہیں کرتے، ان کے یہاں اس کا اہتمام نہیں ہے۔ اور جس طرح عام ضرورتوں میں وہ اپنی بیویوں سے خفا ہوتے ہیں کہ نماز، وہ نمک اگر تیز کر دیا تو اس سے خفا ہیں، تو اسی طریقے سے نماز کے بارے میں بھی انہوں نے کبھی کچھ کہا، یہ سوچنے کی بات ہے، جو اپنی ضرورتوں کے ساتھ خفا ہوتے ہیں تو نماز کے بارے میں کتنا وہ انہوں نے اہتمام کیا، کتنا پوچھا۔ بہت سے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں، ارے بھائی، ان سے جب کہا جائے تو بھائی آپ اپنے سمجھاتے نہیں گھر میں، کبھی سمجھا تو دیا اتنی دفعہ، اور کیا کروں، نہیں سمجھتے تو میں کیا کروں۔ تو بات یہ ہے کہ کیا نمک تیز کرنے پر بھی آپ اسی طرح، کئی دفعہ نمک تیز کر دیا کھانا کھانے میں، کئی دفعہ سمجھانے کے باوجود، تو آپ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ سمجھا تو دیا کئی دفعہ، اب نہیں سمجھتی میں کیا کروں، میں تو یہی کھانا کھا لوں گا، کبھی ایسا ہوتا ہے؟ یہ ہے ذرا محاسبہ کرنے کی ضرورت۔ کہ اپنی ضرورت جہاں ہو وہاں ہم وہاں نہیں صبر کرتے، ہاں نماز کے معاملے میں صبر کر رکھا ہے کہ سمجھا تو دیا کئی دفعہ نماز کا، کہہ دیا اب نہیں پڑھتی میں کیا کروں، اس نہ یہ میں کیا کروں کہنے سے جان نہیں چھوٹے گی، اور یاد رکھیں یہ بات اس وجہ سے
گونج رہی ہے,
یہ اس کی ضرورت اس وجہ سے محسوس ہوئی کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف ہمارے ذمے خرچہ دینا واجب ہے, یا کوئی خواہش کا اظہار کیا بیوی نے وہ پوری کر دی, کپڑے لا کر دے دیے, سبزی لا کر دے دی, گوشت وغیرہ ضروریات کی چیزیں, بس ہم بری ذمہ ہو گئے. یہ بات نہیں ہے, اس طرح کرنے سے جان نہیں چھوٹے گی. خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے, نفقے دو طرح کے واجب ہیں ہمارے اوپر. ایک مادی نفقہ, نفقے سے مراد خرچہ, ایک مادی نفقہ یعنی اس گھر میں ضروریات کا سامان لا کر دینا, پیسے دینا, خرچے کے سامان لا کر فراہم کرنا, یہ ایک تو یہ مادی خرچہ ہے جو ہمارے ذمے واجب ہے. دوسرا خرچہ, اس سے جان نہیں چھوٹتی خالی اس طرح کرنے سے, دوسرا خرچہ وہ ہے جس کو ہم کہیں گے روحانی خرچہ, روحانی نفقہ, یہ بھی واجب ہے ہمارے. روحانی نفقہ کیا ہے؟ کہ دین کی باتیں عورتوں کو بتانا, جو آپ یہاں مسجد میں آ کے سنتے ہیں وہ آپ کے ذمے بتانا واجب ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں, ہم لوگ سب, میں بھی داخل ہوں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے یہاں سن لی باتیں اور سن لی بس, ٹھیک ہے ہم عمل کر لیں گے, مولانا صاحب نے بڑا اچھا بات کیا ہے, بڑا اچھا بیان ہوا, بس ختم ہو گئی بات, عمل کیا نہ کیا بات بڑا اچھا ہو گیا. اور بعض لوگ عمل کر بھی لیتے ہیں لیکن وہ گھر والوں کو نہیں بتاتے, تو یہ بھی تو حق ادا نہیں ہوا, بیان سننے کا حق تھوڑی ادا ہوا. خالی یہاں آنا کافی تھوڑی ہے, دین کی بات سننا کافی نہیں ہے, دین کی بات اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائے ہماری, یہ جو ہم نے دین کی بات سنی ہے یہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائے, یہ دو الگ چیزیں ہیں. اور یہ قبولیت اس وقت قبولیت کی مہر لگے گی جب ہم خود بھی عمل کریں اور گھر والوں کو جا کر کم سے کم بتائیں اور ان سے عمل کروانے کی حتی المقدور کوشش کریں. جس طرح ہم نمک تیز کرنے پر صبر نہیں کرتے, نمک تیز ڈال دیا اور بیوی نے کئی دن تک ڈالتی رہی بیوی صاحبہ, تو آپ صبر نہیں کرتے, یہ کہہ کر چپ نہیں ہو جاتے کہ بھائی سمجھا تو دیا, نہیں سمجھ رہی میں کیا کروں, نماز کے بارے میں یہ کہہ دیا بھائی سمجھا تو دیا, نہیں پڑھ رہی میں کیا کروں. نمک تیز کر دینا, کپڑے وقت پر استری نہ کرنا, یہ تو اس کی ذمہ داری, میں عرض کرتا ہوں اگر بیوی انکار کر دے, معذرت کر لے کہ میں آپ کا کھانا نہیں بنا سکتی, تو شرعاً وہ گناہگار نہیں ہے. آپ کریں کسی آیا کا انتظام یا ہوٹل سے لا کے کھائیں اور بچوں کو کھلائیں, اللہ نے اس کو حق دیا ہے. ہم کس ہوش میں ہیں بھائی, اگر وہ یہ انکار کر دے تو گناہگار تھوڑی ہے, اللہ کی نظروں میں مجرم نہیں ہے وہ, کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے ہی نہیں, اللہ نے نہیں لگائی, شریعت نے نہیں لگائی, نہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. یہاں تک کہ بچہ پیدا ہو اور وہ کہہ دے میں دودھ نہیں پلاؤں گی بچے کو, ذرہ برابر اس کے ذمے گناہ نہیں ہے, ذرہ برابر. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ کسی دودھ پلانے والی کا انتظام کرے, پلائے کہیں سے, بہرحال پرورش کرے بچے کی. یہ تو ان بیویوں کا احسان ہے کہ یہ ہمارا کام کر رہی ہیں, پتہ نہیں ہم کس ہوش میں ہیں, ہم تو طلاقیں دے دیتے ہیں. اگر وہ یہ کہہ دے کہ مکان لے کر دو مجھے, تو شوہر پہ اسی وقت واجب ہو جاتا ہے کہ وہ مکان کا انتظام کرے, چاہے کرائے پر لے چاہے خریدے, بہرحال مکان لینا واجب ہو گیا اس پہ. اور اگر مکان کی استطاعت نہیں ہے تو اتنا تو ضرور واجب ہو گیا کہ ایک کمرہ گھر میں اس کے لیے خاص کر دے, جہاں پر اس کے والدین بھی, اس کی شوہر کے والدین بھی اس کی بیوی کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. اتنا حق دیا ہے شریعت نے بیوی کو, دیکھ بھائی جب آپ نے شادی کی ہے تو کیجیے، تو وہاں پر یہاں پر تو صبر نہیں ہے، کپڑے استری ہے اس کی ذمہ داری ہے ہی نہیں تو کپڑے استری کرنا، وہ تو اس کا احسان ہے کہ وہ کر دیتی ہے، کھانا پکانا یا کھانے میں نمک تیز کر دیا بھائی اس کی ذمہ داری ہی نہیں تھی کھانا پکانا، وہ نہ پکائے تو اس کی کوئی شریعت میں اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس پہ کوئی معاوضہ نہیں ہوگا، یا بچے کو دودھ نہیں پلا رہی تو وہ اس کے ذمہ تھوڑی ہے، اگر وہ انکار کر دے تو اللہ کے ہاں گناہ گار تھوڑی ہے، تو یہاں پر ہم سے صبر نہیں ہوتا، اور نماز کے بارے میں صبر کر رکھا ہے یا دین کی اور چیزیں ہیں ان کے بارے میں صبر کر رکھا ہے کہ بس ہم نے تو سمجھا دیا تھا، نہیں سمجھتی اب ہم کیا کریں، بھائی نہیں سمجھتی تو اس کا یہ بزرگوں نے اس کا بھی حل بتایا، بڑی لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ بھائی ہماری وہ بد اخلاق ہیں اور فلاں ہیں، بھائی آپ نے کیا کیا، آپ نے کتنا دین سکھایا، اگر آپ دین سکھانے کا انتظام کرتے اہتمام کرتے، جو باتیں آپ مسجد میں سنتے ہیں کم سے کم وہ جا کر ان کا خلاصہ ہی بتا دیتے کہ آج مسجد میں یہ باتیں ہوئیں، رفتہ رفتہ ان کے اخلاق خود ہی درست ہوتے چلے جاتے، عورتوں کا دل تو بڑا نرم ہوتا ہے، ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، اور اس کو یہ سمجھ لیا کہ ہم تو خرچہ دے دیتے ہیں، بھائی خرچہ دینا الگ واجب ہے، یہ مادی نفقہ ہے، روحانی نفقہ الگ واجب ہے، یہ دو نفقے ہمارے ذمے اللہ نے واجب کیے ہیں، یہ روحانی خرچہ یہ ہے کہ جو آپ دین خود سیکھیے اور جا کے بتائیے، دیکھیے صحابہ میں کتنا اہتمام تھا، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے باتیں سنتے تھے، جا کر اپنی بیویوں کو بتاتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو ایک انتظام کر رکھا تھا، ان کا گھر کسی زمانے میں مسجد نبوی سے دور تھا، تو وہ روزانہ نہیں آ پاتے تھے، ایک دن بیچ کر کے حاضری ہوتی تھی مسجد نبوی میں، تو انہوں نے ایک صحابی کو مقرر کر رکھا تھا، ان کا گھر بھی دور تھا، دونوں کا گھر دور، اب ایک دن ان کا مقرر، ایک دن حضرت عمر کا مقرر، کہ ایک دن تم جاؤ، جس دن تم جو باتیں سنو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ تم مجھے بتاؤ گے، پھر جب میری باری ہوگی میں جاؤں گا تو میں جو باتیں سنوں گا وہ تمہیں بتاؤں گا، پھر دونوں جا کر اپنی بیویوں کو بتاتے تھے، اور سارے صحابہ کا یہی معمول تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے باتیں سنی اور جا کر اپنے گھر میں بتائیں، یا اللہ یہ تو ہم نے اس کو تو ہم نے بالکل چھوڑ دیا، بس ہم نے سمجھ لیا یہاں حاضر ہو گئے، دین کی بات سن لی، بس کافی ہے، عمل کیا نہ کیا، اور جو عمل کرتے ہیں ان میں بھی اہتمام نہیں کہ وہ اپنی عورتوں کو جا کے بتائیں، اور شکایت یہ ہے کہ بڑی بد اخلاق ہیں، بہت ہی بہت سخت شکایات ہیں مجھے اپنی بیوی سے اور فلاں، بھائی آپ نے کیا تربیت کی، ماں باپ کو جو کرنی تھی اس کے ماں باپ کو جو تربیت کرنی تھی انہوں نے کر دی، ماں باپ کے بعد تو اب آپ کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے، آپ نے کتنی ذمہ داری پوری کی، تو بات یہ ہے کہ اگر بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو کہتے بھی ہیں، ہم تو کہتے ہیں آؤ ذرا سن لو، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں سن رہے جاؤ، تو اس کا بھی طریقہ بزرگوں نے بتایا کہ آپ کوئی کتاب لیجئے اور بلند آواز سے اس کو پڑھنا شروع کیجئے، تاکہ وہ جب آپ بلند آواز سے پڑھیں گے تو سننا ہی پڑے گا، کانوں میں آواز جائے گی، اس کا بھی طریقہ یہ بزرگوں نے بتایا کہ آپ یوں کیجئے، رفتہ رفتہ انشاءاللہ تبدیلی آتی جائے گی، لیکن کیجئے تو صحیح، جو آخری حد تک جا سکتے ہیں وہ تو جائیے، وہ تو کیجئے، دنیا کے معاملات میں جو کہتے ہیں ہمیں حکومت حاصل ہے عورتوں پر، وہ دنیا کے معاملات میں حکومت استعمال ہوتی ہے، نماز اور دین کے معاملے میں وہ اس حکومت کا ہم استعمال ہی نہیں کرتے، اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر وہ بے نمازی ہے آپ کے کہنے پر بھی نماز نہیں پڑھتی تو تنبیہ کیجئے پہلے سمجھائیے، اگر وہ اس پر بھی نہ سمجھے تو اس کے برابر میں لیٹنا چھوڑ دیں، آہستہ ذرا خفا ہو جائیں، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہ کھائیے، کچھ دن میں صحیح عادات صحیح ہو جائیں گی، درست ہو جائیں گی، اخلاق کی درستی ہو جائے گی، نماز کی عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ ایسا کرنے سے. لیکن ہم نہیں کرتے ایسا، اس لیے فرمایا کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایک افسوسناک روایت یہ چل پڑی ہے کہ بچیوں کے سر ڈھانکنے کا انتظام نہیں ہے، جو بچے ہیں ان کو انگریزی لباس پہن شروع سے ان کی، یعنی کہتے ہیں ابھی تو یہ چھوٹے ہیں. ارے بھائی چھوٹے ہیں، بنیاد یہ پڑ رہی ہے، ان کو شروع سے انگریزی تہذیب، انگریزی لباس پہنا کے اور ننگے سر ان کو رکھ کے وہ بس وہ بنیاد ان کی ڈال دی ہے. کہتے ہیں ابھی تو، اور یہ سمجھ رکھا ہے یہ چھوٹے ہیں، ابھی بڑے ہوں گے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. جب بنیاد غلط رکھی جا رہی ہے تو کیا ہوگا پھر آگے چل کر؟ ان کو دین کی باتیں، اب تو بیسیوں کتابیں آ گئی ہیں، بیسیوں کتابیں. ذوق و شوق، ایک ماہانہ رسالہ آتا ہے ذوق و شوق، یہ پڑھوائیے، پڑھ کے سنائیے بچوں کو، آسان زبان میں آتا ہے، بچوں کو پڑھ کے سنائیے، ان کو ذرا شوق تو ہو. صحابہ کیا تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا تھے، ان کو کھلاڑیوں کے نام، اب یہ وہ کھیل کود کے کھلاڑیوں کے نام ان کو یاد ہیں، انبیاء کے نام یاد نہیں ہیں، صحابہ کے نام ان کو یاد نہیں ہیں، ساری چیزیں یاد ہیں بچوں کو. ان کا بالکل جو خالی دماغ ہوتا ہے اس کے اندر ہم کیا بھر رہے ہیں یہ ہم خود سوچیں، محاسبہ کریں ذرا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے خود اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور جب ان عورتوں کی تربیت ہو جائے تو میں سچ عرض کرتا ہوں کہ پھر یہ شوہروں کو لے کر چلنے والی بنتی ہیں. پھر شوہر کیا لے کر چلیں گے ان کو، یہ شوہروں کو لے کر چلتی ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں ہم ان سے مستغنی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، گھبرائے ہوئے کانپتے ہوئے گھر میں تشریف لائے، اس وقت آپ کی بیوی تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آ کر فرمایا زملونی دستیرونی، زملونی دستیرونی، ارے مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، سردی محسوس ہو رہی ہے. پہلی وحی نازل ہوئی تھی، کوئی معمولی بات نہیں تھی، اللہ کا کلام نازل ہوا تھا، یہ معمولی بات نہیں ہے. حالت بدلی ہوئی تھی، سردی لگ رہی ہے گرمی کے موسم میں، فرمایا مجھے چادر اڑاؤ. خوف زدہ معلوم ہو رہے ہیں، تو اس وقت کون تھا جس نے دلاسا دیا، کون تھا جس نے ہمت بندھائی؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، یہ کس نے الفاظ کہے کہ نہیں نہیں آپ گھبرائیں نہیں، آپ ہی تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو بے قصوں کی امداد کرتے ہیں، اور آپ رشتہ داریوں کو نبھاتے ہیں، اور آپ دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، آپ کو اللہ تھوڑی ضائع کریں گے، بالکل نہ گھبرائیے. یہ الفاظ کس کے تھے؟ ایک بیوی کے ہی تو تھے، جس سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سکون مل گیا، راحت ملی. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی راحت ملے، حالانکہ نبی بن چکے، جب وہی آ گئی نبی بن چکے، سید الانبیاء بن چکے، انبیاء کے امام بن چکے، مگر پھر بھی ایک بیوی کے ذریعے سے تسلی دلوائی گئی. یہ بتایا گیا کہ دیکھو یہ ہے، بیویوں کا درجہ یہ ہوتا ہے. جب ایک نبی محتاج ہے اور سید الانبیاء محتاج ہے تو ہم کیا چیز ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر سارے صحابہ نے خواب دیکھے تھے کہ ہم عمرہ کریں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، احرام باندھ کر بڑے اہتمام سے کہ ہم طواف کریں گے عمرہ کریں گے، کیا مزہ آئے گا، اس کیا حالت ہوگی صحابہ کی کہ حضور کے ساتھ عمرہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ طواف، بیت اللہ کی حاضری، صحابہ خوشی سے مست تھے. اور ادھر وہاں کفار کی ساری شرائط مان لی گئیں، سب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلا، ان کی زبان سے نکلا، الستنا علی الحق، کیا اے حضور ہم حق پر نہیں ہیں، کیوں آپ نے ان کی شرائط مان لی؟ اور جا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی الفاظ کیا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، یہ کیا ہوا یہ شرائط مان لی؟ حضور نے تو فرمایا تھا ہم عمرہ کریں گے، حضرت ابو بکر نے فرمایا یہی، حضور نے یہی فرمایا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے. اب خاموش، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش، یہ فرمایا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ اپنے احرام اتارو، سر منڈواؤ، احرام اتارو. ان پر کوئی اثر نہیں ہوا آپ کی بات کا. حضور کو حیرت ہوئی، وہ صحابہ جو جان نثاری میں اپنی مثال آپ ہیں، ان کو کیا ہو گیا کہ آج میرا کہنا نہیں مان رہے؟ اسی گھبراہٹ کے عالم میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں تشریف لے گئے، اپنی بیوی کے خیمے میں، ان کو جا کر بتایا کہ دیکھو ایسا ہوا ہے، میں نے ان سے کہا کہ احرام اتارو، سر منڈواؤ، ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں. انہوں نے یہ اب بیوی کے ذریعے سے تسلی کے کلمات کہلوائے گا، یہاں بھی بیوی کے محتاج. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیوی کے ذریعے سے رہنمائی کی گئی. انہوں نے عرض کیا کہ یہ کوئی آپ کی نافرمانی میں تھوڑی ایسا کیا انہوں نے، یہ تو انہوں نے تو خواب دیکھ رکھے تھے آپ کے ساتھ عمرے کے، ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے کہ یہ ہو کیا گیا. لہذا آپ ایسا کیجئے کہ سب سے پہلے آپ اپنا سر منڈوائیے اور اپنا احرام اتاریے، ان کے درمیان جا کر، آپ ان کے درمیان میں جائیے اپنے صحابہ کے، آپ سر منڈوائیے، آپ احرام اتاریے، پھر دیکھیے یہ کیوں نہیں کرتے. اپنے حلاق باہر تشریف لے گئے، بیوی کا مشورہ مانا، باہر تشریف لے گئے، حلاق کو بلوایا، سر منڈوایا، احرام اتارا، سب نے دیکھا حضور نے ایسا کیا، انہوں نے بھی اپنا سر منڈوا کے احرام اتارے. مجھے بتائیے یہاں کس کے ذریعے سے رہنمائی کی گئی، کس کا مشورہ مانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور کس نے دلاسا دیا؟ حضور تو حیران تھے کہ یہ میرا کہنا نہیں مان رہے صحابہ. تو یہ رائے کس کی تھی؟ حضرت سلمہ کی، جو بیوی ہیں، کہ انہوں نے آپ کی نافرمانی میں ایسا نہیں کیا، انہوں نے خواب دیکھ رکھے تھے، وہ خواب ٹوٹ گئے سارے، اس وجہ سے یہ بیچارے ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آپ کے نافرمان ہیں، یہ الفاظ حضرت سلمہ کا تھے جس سے آپ کو سکون ملا کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے. لہذا بھائی، کوئی بڑے سے بڑا شوہر ہو، محتاج ہے وہ اپنی بیوی کا. صحیح زندگی، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس طرح رہنمائی کی جاتی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تو یہ میں عرض کرتا ہوں، ان کی تربیت ہو جائے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ شوہروں کو لے کر چلیں گے. ہم کیا ان کو لے کر چلیں گے؟ یہ ہمیں لے کر چلیں گے، ہم نے تربیت ہی نہیں کی. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑی عجیب خاتون تھی، بڑی عجیب و غریب خاتون تھی. علامہ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیت الاولیاء میں ان کے مفصل واقعات ذکر کیے ہیں. ان کا نام رمیسا تھا، اصل نام رمیسا تھا، ان کی کنیت سلیم تھی. یہ شروع سے ہی نیک خاتون تھیں، اسلام لے آئی تھیں، تو حضرت ابو طلحہ نے حالت کفر میں ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے جواب دیا کہ ابو طلحہ، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مجھے نکاح کا پیغام دیتے ہو جبکہ تم حالت کفر میں ہو؟ تم ایسے ایک ایسے بت کی عبادت کرتے ہو جو لکڑی کا بنا ہوا ہے اور فلاں قبیلے کے حبشی نے اس کو بنایا تھا. ابو طلحہ نے کہا ہاں تمہاری بات صحیح ہے. حضرت ام سلمہ نے کہلوایا کہ اگر تم اسلام لے آؤ تو مجھے کوئی مہر نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں تم ایسی خاتون ہو کہ تمہارا مہر تو ہونا ہی چاہیے. تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ہونا چاہیے؟ تو ابو طلحہ نے کہا کہ سونا چاندی. یہاں نہیں مجھے سونا چاندی چاہیے ہی نہیں، مجھے تو صرف تم سے اسلام چاہیے. تم اسلام لے آؤ، مجھے کسی مہر کی ضرورت نہیں، میں اپنا مہر معاف کرتی ہوں. یہ بات اثر کر گئی، لہذا اسلام لے آئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. دور سے دیکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے فرمایا کہ ابو طلحہ اس حالت میں اس وقت تمہارے پاس آ رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے درمیان اسلام کا نور چمک رہا ہے. بس آئے، اسلام لے آئے، ایمان لے آئے. اور پھر ابو طلحہ اور یہ شرط پوری ہو گئی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا فوراً. اور پھر خوب گزری، پھر خوب گزری، سبحان اللہ. حنین کے موقع پر حضرت ابو طلحہ نے دیکھا ان کے ہاتھ میں چھری ہے، اپنی بیوی کو دیکھا ہاتھ میں چھری لیے ہوئے کھڑی، چوکس کھڑی ہوئی ہے. کہا ام سلیم یہ کیا ہے؟ اپنی بیوی سے پوچھا یہ کیا ہے، کیا کیا ہے؟ نہیں یہ ہاتھ میں چھری اس لیے لے رکھی ہے کہ کوئی مشرک میری طرف آئے گا تو اس کے پیٹ میں اتار دوں گا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ بھاگی دوڑی جا رہی ہیں اور مشکیزہ بھر کے لا رہی ہیں، زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں. اس وقت پردے کے احکامات آئے نہیں تھے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں انہوں نے اپنی شلوار بھی اپنے ٹخنے تک کھولے ہوئے تھے، اوپر شلوار اٹھا رکھی تھی تاکہ بھاگنے دوڑنے میں مشکل نہ ہو. ایسی خاتون تھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا، وہ بیٹا بیمار ہوا، اس دوران یہ اپنے کام پر چلے گئے، بیماری میں ہی اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کام پر چلے گئے. بیٹے کا انتقال ہو گیا، انہوں نے جس کوٹھڑی میں اس کا انتقال ہوا تھا وہیں اس کو لٹایا، اس پر چادر ڈالی اور اس کو لٹا دیا اور کوٹھڑی کو بند کر دیا. اور اس وقت اس دن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ تھا، لہذا انہوں نے کوئی ایسی بات ہی نہ ہونے دی. گھر کا ماحول انتہائی خوشگوار رکھا کہ سوگوار کوئی سوگ کے آثار ہی ظاہر نہیں ہونے دیے. لہذا بناؤ سنگھار کیا ان کے آنے کے وقت اچھی طرح، یہ بھی نہیں ہوتا آج کل بیویوں میں، ہم نے کیا تربیت. لہذا انہوں نے بناؤ سنگھار کیا، اچھی طرح اپنے آپ کو سنوارا، اس ساری تیار کی. اور وہ آتے ہی اس کوٹھڑی میں جانے لگے کہ اپنے بیٹے کو دیکھوں. کہا نہیں نہیں وہ اس وقت بہت اچھی حالت میں ہے، اس کو رہنے دیں، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ظاہر ہے اس سے اچھی حالت کیا ہوگی کہ آدمی اپنے رب کے پاس پہنچ جائے، لہذا یہ بات جھوٹ نہیں تھی کہ وہ بہت اچھی حالت میں ہے، اس کو رہنے دیجیے. لہذا خوب اچھے طرح سے افطار کی، وہ رات خوب ہنسی کھیل میں گزری. اور تہجد کے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ فلاں قبیلے کے لوگ عجیب ہیں، ان سے کچھ لوگوں نے کسی نے امانت رکھوائی تھی اس قبیلے والوں کے پاس، اور جب وہ امانت لینے پہنچے کہ ہماری امانت دو، انہوں نے کہا ہم تو نہیں دیتے. ابو طلحہ بتاؤ یہ بات ان کی صحیح ہے؟ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا بالکل صحیح نہیں ہے، امانت جب رکھوائی ہے تو ان کو واپس کرنی چاہیے جس کی امانت ہے. اب ام سلمہ نے کہا کہ تمہارا بیٹا جو اللہ نے ہمارے پاس امانت رکھوایا تھا وہ اللہ نے واپس لے لیا. یہ بڑے ناراض ہوئے کہ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں، میں شام سے آیا ہوا ہوں، میں نے افطار کی، تم نے بتایا ہی نہیں. جا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت بھی کر دی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا طلحہ بارک اللہ لکما فی لیلتکما، تمہیں پتہ ہے ابو طلحہ اس رات میں اللہ نے تمہارے لیے برکت دے دی، بس پھر جو اولاد ہوئی سب نے دین سیکھا، سب نے قرآن پڑھا. تو ایسی بیویاں ہوتی ہیں جن کی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ وہ عورت ہیں جن کو جنت کی بشارت دی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. لہذا دین سکھانے کی دیر ہے، یہ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ بس ہم نے سن لیا بس کافی ہے، وہاں جا کے بتانے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ، اس لیے بھائی ایسی بات نہیں، اتنا کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اللہ تعالیٰ نے واجب فرمایا او انفسکم واہلیکم نارا، اس کی وجہ سے کہ بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنی بیویوں اور بچوں کو جہنم کی آگ سے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ICU میں داخل ہے اللہ تعالی, یہ بچہ بیمار ہے, اللہ تعالی ان دونوں کو صحت عافیت تندرستی عطا فرمائے.